بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جس بات کا تذکرہ چل رہا تھا اس سے متعلق اس بات عرض کرنے سے پہلے بعض بعض الفاظ اشعار میں ایسے آ جاتے ہیں کسی کسی کے لیے تھوڑا سا اجنبی معلوم ہوتے ہوں چوکنا ہو جاتے ہوں کہ یہ کیا بات ہے. اس لیے آپ کے خدمت میں عرض کرنا یہ ہے کہ ایمان اور ایمان صفات ایمان صفات وہی صفات عالیہ صفات حسنا اخلاق فاضلہ یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں ملتی ہیں اور فرشتے بھی ایسوں کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں. ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا ربکم اصیلا. ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, صبح شام اس کی پاکی بیان کرو. والذی یصلی علیکم وملائکتہ, اللہ وہ ذات ہے جو تم پر صلات بھیجتی ہے اور فرشتے بھی تم پر صلات بھیجتے ہیں. تو ایمان کی حالت میں جینا, ایمان کی حالت میں مرنا, یہ وہ حالت ہے جس میں اللہ کی اللہ کے فرشتوں کی جانب سے رحمتیں رحمت کی دعائیں ملتی ہیں. یہ ہے ایسے جیو کہ تم پہ فرشتے بڑھیں درود, ایسے مرو کہ تم پہ اللہ بھی تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے, اللہ بھی پڑھے درود یوں مرا کر. سننے میں نہیں آتا نا یہ جملہ, تو ایک دم خیال آتا ہے آدمی کو کہ کیا بات ہے یہ بتائی گئی ہے. سو اور آج کل کا زمانہ ماننے کا کم ہے, سمجھ میں آئے تو ماننے کا زیادہ ہے, عقل پرستی کا دور زیادہ ہے نا. یہ عقل میں آئی اپنے تو قبول کر دینے تو نہیں قبول. خیر یہ نظم انہوں نے سنا دی تو اس کے بیشتر حصہ تو عام طور پر سمجھ میں آتا ہے, کوئی کوئی جملہ ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے. عام طور پر نعتوں نظموں کے بعد میں کسی ایک شعر کے بارے میں خیال آ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ سنا دینا چاہیے, تو اس لیے سناتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان پر اللہ رحمت بھیجتے ہیں, فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. اس کے بعد سے لفظ صلات آیا ہے, اس کے بعد سے اپنے اردو میں درود کا لفظ استعمال میں آتا ہے. معزز دوستو, جو بات آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی تھی یا رکھی گئی سر کے بعد, وہی ایک پرانی بات پھر آپ سے کہنے پڑتی ہے کہ آدھی بات ہوئی آدھی بات باقی ہے, لیکن جب آدھی بات ہوئی تو آدھے نہیں تھے. اب ایسی صورت میں ادھوری بات سنیں گے تو کام پورا تو نہیں بنے گا. کوشش کریں اس بات کے ساتھ ہی کہ عصر کی نماز سے یہاں رہنے کا اہتمام کریں. جب بھی اپنا یہ سلسلہ دروس قائم ہو, البتہ پہلے سے آپ کو اطلاع دے دی جائے کہ اس مرتبہ میں مجلس نہیں ہوگی, تو اس وقت میں خود بھی یاد رکھیں اور لوگوں کو بھی جو کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ان کو اطلاع دے دیں. جیسے آئندہ مجلس نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھنا, آئندہ جو جمعرات ہے اس جمعرات کو چھٹی رہے گی. آپ آ جائیں گے اتنے دور سے, کوئی 25 کلو میٹر سے آ رہا, کوئی 20 کلو میٹر سے آ رہا جی, کوئی 30 کلو میٹر سے آ رہا, کوئی دور دراز سے آ جا رہا, کوئی تو 70-80 کلو میٹر سے آ رہا ہے, کوئی اس سے بھی زیادہ دور سے آ رہا ہے. وہاں سے آئے آپ, یہاں مجلس نہ ہو آپ کے لیے تکلیف ہو سکتی ہے, اس کی بنا پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے. میسج بھی آپ تک پہنچے گا یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آئندہ جو جمعرات ہے اس جمعرات کو چھٹی رہے گی. یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس میں چھٹی کے اعلان پر زیادہ مسرت کا اظہار ساتھی نہیں کرتے، ورنہ ہر جگہ جہاں چھٹی کا اعلان ہوا خوش ہو جاتا. یہاں کیوں نہیں خوش ہوتے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا. ہو سکتا ہے اندر ہو رہی ہوں گی خوشی کی جلو، ورنہ مدرسوں میں تو بچے ایک دم بیمار بھی ہیں تو حشاش بشاش ہو جاتے ہیں جو ہی ان کو اطلاع ملتی ہے کہ اب چھٹی ہے. آئندہ ہماری اپنی انفرادی نجی مصروفیت کی وجہ سے چھٹی دی جا رہی ہے. بعض لوگ بہت زیادہ اظہار تعلق کرتے ہیں، نہیں ہوئی مجلس کیوں نہیں ہوئی، طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں مجلس ہو رہی، خاموہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک تو یاد رکھیں جو نہیں آئے ذرا ان کو بھی اطلاع دے دیں. اب جب ایک اعلان ہو گیا ہے تو ایک اعلان اور بھی سن لیجیے. وہ یہ کہ بغیر اطلاع کے جو احباب ماہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف کے لیے آ جا رہے ہیں ان کے لیے بڑی دشواری پیش آ رہی ہے اور ہم کو انتظامات میں بھی مشکل محسوس ہو. اس لیے ان دونوں چیزوں کی سہولت کے لیے کہ منتظمین کو انتظام میں سہولت ہو اور آپ کے لیے بھی بعد میں کوئی دشواری کا مسئلہ نہ ہو، محدود افراد آ سکتے ہیں، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، مسجد میں بڑی مشکل سے 125-150 لوگوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے جو مسنون اعتکاف والے ہوں، لیکن 200-300 بھی ہو جا رہے اخیر میں جا کے. تو اگر پہلے سے اس بات کا علم رہے کتنے لوگوں کی گنجائش ہے اور آپ کون سا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، نفلی اعتکاف والوں کے لیے قیام مسجد میں نہیں ہوتا، ان کا قیام ہوگا تعام حال میں، مسجد کے پیچھے والے حصے میں جو شیڈ پڑا ہوا ہے کافی وسیع، اس میں ان کا قیام ہوتا ہے اور اس میں بعض مخصوص افراد کو اوپر روموں میں بھی ٹھہرا دیا جاتا ہے. تو اس لیے گزشتہ اعلان کیا گیا تھا جمعرات کو تقریباً 40-42 نام گزشتہ آ گئے تھے جن کا پختہ ارادہ، خالی جوش میں آگے لکھا دیے ان وقت میں نہیں آ رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو جگہ نہیں ملی، ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کا اپنا ارادہ ہو سنجیدہ قسم کے اپنے قریبی ایسے متعلق لوگوں کو بھی اگر خواہش کرتے ہوں تو بول سکتے ہیں جو مسجد کی آداب کی رعایت کرتے ہوں، اعتکاف کی اہمیت سمجھتے ہوں، آداب کی رعایت کر سکتے ہوں اور یہاں آ کر وہ صرف اور صرف عبادات ہی میں مشغول رہنے کا مزاج رکھتے ہوں. ایسا نہیں کہ مسجد میں آ گئے پھر وہی موبائل لیے کھیل لیتے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کوئی ایسا ہو جس نے گزشتہ جمعرات کو نام نہ لکھایا ہو اور ارادہ ہو، یا اس جمعرات کو آئے ہوں گزشتہ نہ آئے ہوں، ان کا ایسا کوئی ارادہ ہو مسنون کا ہو کہ نفل کا، زیادہ اہمیت مسنون اعتکاف والوں کے نام لکھنے کی ہوتی ہے تاکہ ان کے لیے جگہ کی سہولت ہو جائے، اس کی بنا پر مجلس ختم ہونے کے بعد عشاء کے بعد جو حضرات اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے نام، پتہ، فون نمبر، بشرطے کہ پختہ ارادہ ہو، کچا پکا نہیں، تو یہاں نام لکھا دیں. ہمارے مولانا عبدالرحیم صاحب ہیں اور مولانا اطرس صاحب ہیں، مولانا موسیٰ خان صاحب ہیں اور مولانا اعظم صاحب ہیں، یہ حضرات کے پاس میں اپنا نام لکھا. یہ دو اعلان ہیں، اسے ذہن میں رکھیں. آپ جو بات آپ کے گوش گزار کی جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ انسان پر آنے والے جو حالات ہیں مجموعی حیثیت سے بنیادی اور اصلی طور پر صرف دو ہی حالات، ایک خوشگوار حالات، دوسرے ناگوار حالات. اب یہ خوشگواری اور ناگواری صحت سے متعلق ہو، قوت سے متعلق ہو، دولت سے متعلق ہو، تجارت سے متعلق ہو، ملازمت سے متعلق ہو، گھریلو حالات سے متعلق ہو، بازار کے حالات سے متعلق ہو، اپنوں سے متعلق ہو، کہ پرائیوں سے متعلق ہو، یہ دو حالات میں سے پہلا حال آپ کو سنایا جا رہا تھا کہ اگر خوشگوار حالات ہیں تو یہ حالات ہمارے حق میں سوالات ہیں، اور اس کے امتحان کا دینے کا یہ مقام ہے، یہ جگہ ہے، یعنی دنیا، وہ دنیا امتحان حال ہے. آپ کو اس حال میں تین صحیح جوابات لکھنے کے. ایک تو یہ ہے کہ جتنی موافق طبیعت خوشگوار حالت پیش آئی ہوئی ہے اس کی نسبت مخلوق کی طرف نہیں بلکہ خالق کی طرف کرو. صحت ملی کہنا اللہ نے دی، قوت ملی کہنا اللہ نے دی، مال ملا کہنا اللہ نے دی، حالات موافق ملے تو کہنا اللہ نے یہ چیزیں عطا فرمائیں. اعتقاد یہی رہا مخلوق کی طرف نسبت نہیں، حتیٰ کہ چھوٹی موٹی چیزیں روز مرہ کی، اس میں بھی ہم کو یہ سبق پڑھایا گیا ہے مگر یاد نہیں رہتے. آدمی کپڑے پہنتا ہے، میں سلایا، میں پہنا، اس کی نسبت مخلوق کی طرف رہتا، انہوں سلائے، انہوں پہنائے. حالانکہ لباس پہننے والے کو یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پہنایا اس چیز کو جس کے ذریعے سے میں اپنے قابل ستر حصے کو چھپاتا ہوں، وَاتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور جس کے ذریعے سے میں اپنی زندگی میں زینت اختیار کرتا ہوں. آدمی کو لباس سے بہت اچھا لگتا، لباس اتار دیے تو اس کی رونق پوری ختم ہو جاتی. اب اس میں پہنانے کی نسبت کدھر کی؟ اللہ کی طرف کی. مگر زندگی بھر جو جملے زبان سے نکل رہے ہیں، جی میں پہنایا، میں پہنا، سے یہ دوسری توحید سے متعلق سبق چل رہا. کھانے سے متعلق یہی حکم، الحمدللہ الذی اطعمنا. پینے سے متعلق یہی حکم ہے، الحمدللہ الذی سقانا. سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا. کون اٹھائے؟ زید اٹھایا، عمر اٹھایا، بکر اٹھایا، خالد اٹھایا. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ اٹھتے ہی بولو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی بہشتی دوبارہ اٹھایا. نسبت کدھر ہے؟ اسباق میں. اسی واسطے سونے کے وقت میں بھی دعا ہے، پتا نہیں پڑھنے کا اہتمام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بسم کا ربی وذات جنبی، اللہم بسم کا اموت و احیا وبک ارفع، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع، اللهم ان امسکت نفسی فاغفر لها وارحمها، وان احییتنی وارسلتنی فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اے اللہ، اگر میں آپ کا نام لے کر سو رہا ہوں، اگر میرا یہ سونا لمبا ہو جائے، مستقل ہو جائے، یعنی دوبارہ اٹھنا میرے مقدر میں نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ میرے حال پر رحم فرما دیجیے اور میری بخشش فرما دیجیے. اور اگر آپ نے مجھے دوبارہ حیات بخش دی اور مجھے اٹھا دیا، تو پھر ایسی صورت میں آپ میری ایسی حفاظت فرمائیے جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایسی اچھی دعا ہے، روزانہ پڑھ کے سونے کا ہے. تو ہر چیز کی نسبت خوشگوار حالات میں کدھر کرنا؟ تعالیٰ جل شانہ کی طرف کرنا. اگر ہم نے مخلوق کی طرف کر دیا، انہوں نے کھلایا، انہوں نے پلایا، انہوں نے پہنایا، میں نے کیا، میں نے کمایا، جیسے قارون نے کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، مال تو میری ہوشیاری سے ملا. تو اس سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو دیا ہے اس کو بھول جا مت، اور تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کر، جیسا اللہ نے تیرے ساتھ میں اچھا سلوک کیا. اس نے کہا کہ یہ تو میری ہوشیاری سے کما لیا. سو اس نے دولت کی نسبت اپنی طرف کر لی. زندگی میں پیش آنے والے بے شمار چیزوں میں آج خوشگوار چیزوں سے متعلق چونکہ مضمون چل رہا ہے، اس لیے ہم لفظ خوشگوار ہی حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ اس کی نسبت مخلوق کی طرف کرنا ایک عمومی مزاج بن گیا، توحید کے خلاف. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کرنا اعتقاداً، یہ تو لازم ہے. اور دوسرا اس سلسلے میں شکر کا جو دوسرا پہلو ہے یا سوال کا دوسرا جزئیہ ہے وہ یہ کہ زبان سے بھی یہ کہنا کہ اللہ کا کرم اللہ کا فضل اس کی عنایت اس کی مہربانی اس نے مجھے صحت دی اس نے مجھے قوت دی اس نے مجھے مال دیا اس نے مجھے دولت دی اس نے مجھے لباس عطا فرمایا اس نے مجھے مکان دیا اس نے مجھے کھانا دیا اس نے مجھے پانی دیا اس نے مجھے اولاد دی نسبت اللہ کی طرف زبان سے بھی بولنا اس کو یہ شکر سوال کے جواب کا دوسرا جزئیہ ہے تیسرا جزئیہ امتحان چل رہا نا یہ امتحان میں یہ تیسرا جزئیہ اس کو خوب ذہن میں رکھنا یہ دو چیزیں ذرا سہل ہیں تیسرا جزئیہ اس کا جواب عملی ذرا مشکل ہوتا ہے اس واسطے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو امتحان ہوتا ہے دنیا والے دنیا والوں کا لیتے ہیں یعنی انسان انسان کا امتحان لیتا ہے تو جو پڑھاتا ہے وہی چیز پوچھتا ہے اب جس سے پوچھا اس نے وہی چیز اس میں لکھ دی تو سمجھتا ہے کہ 100% نمبرات کا مستحق مثال کے طور پر کسی استاد نے پڑھایا کہ نماز میں 51 سنتیں ہیں اور وہ سنتیں یہ ہیں پورے 51 اس نے گنا دیے پڑھا دی اب اس کے بعد امتحان شروع ہوا تو اس نے کہا کہ نماز کی سنتیں کتنی ہیں اور کیا کیا ہیں بس ایک چھوٹا سا سوال اب ظاہر ہے کہ اب اس کے ذمے پورے 51 سنتیں 51 ہیں 51 سنتیں یہ ہیں اسے لکھنا ہے لین سے اب اگر اس نے 51 سنتیں لکھ دی تو اس کو پورے نمبر مل جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک علمی سوال کا ایک علمی جواب ہے ایسے ہی انسان تو جب امتحان لیتا ہے سوال بھی ویسا ہی ہوتا ہے جواب بھی اسی قسم کا لیکن پروردگار عالم کے یہاں سوال اور ہماری جانب سے جواب کی شکل الگ الگ ہے اللہ نے اپنے کرم سے اپنے اساتذہ کرام کے ذریعے سے ہم کو یہ بات بتلا دی کہ نماز میں 51 سنتیں ہیں اب اس کا امتحان ہے تو اللہ جل شانہ کے یہاں امتحان ایسا نہیں ہے کہ وہ 51 سنتیں گنوائیں بلکہ وہ جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 51 سنتوں کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے یا نہیں دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اس کی نماز کا حال کیسا ہے ایک ہے نماز کی سنتوں کا سوال اور ایک ہے نماز کی سنتوں کا جواب جواب حال کے ذریعے سے ہوتا ہے تو گویا عمل کے ذریعے سے جواب کا مطالبہ ہے جو خوشگوار حالات اپنے اوپر آئے ہوئے ہیں اس کے جواب میں تیسرا جو جزئیہ ہم کو ملحوظ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ صحت ملی ہے تو اس کو کیسا استعمال کرنا ان کا منشا ہے قوت ملی ہے تو کیسے کام میں لانا ہے ان کا منشا کیا ہے مال ملا ہے تو اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے وہ کیا چاہتے ہیں کہ کیسا استعمال کرو خوشحالی آئی ہے تو خوشحالی میں میں اپنے اوقات کیسے گزاروں یہ تیسرا جزئیہ ہے اگر ہم ویسا ہی اس کا استعمال کرتے ہیں جیسا دینے والے کا منشا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ خوشگواری سے متعلق جو جواب بندے کی جانب سے جانا چاہیے وہ جواب جا رہا ہے اس میں وہ کامیاب سمجھا جائے گا اور اس کے برعکس صحت ملی صحت کو خراب کاموں میں لگایا قوت ملی قوت کا بے جا استعمال کیا دولت ملی خواہشات میں کی تکمیل میں اس کے ذریعے سے لگ گیا عزت ملی تو عزت کا غلط استعمال شروع کر دیا حیثیت ملی تو حیثیت کا غلط استعمال شروع کرنے لگ گیا تو ایسی صورت میں آئے اس کے اوپر خوشگوار حالات لیکن یہ ناکام ہو گئے شریعت کی نگاہ میں اللہ رسول کی نگاہ میں ایسا شخص ناکام ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ملنے والی نعمت کی نسبت حق تعالی کی طرف رکھنا اللہ کی جانب سے یہ چیز ملی اس کا زبان سے بھی اقرار کرتے رہنا اور تیسرے یہ کہ جس مقصد کے لیے ملی ہے اسی مقصد میں استعمال کرنا یہ ذرا مہنگا کام ہے. اور حقیقی جو شکر ہے وہ یہی ہے, جس کو حقیقی شکر کہتے ہیں وہ یہ. اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آسانی کے ساتھ میں آدمی اللہ کی طرف تو نسبت کر دیتا ہے کسی چیز کی, لیکن جب اس کے استعمال کا نمبر آتا ہے تو بالکل ان کے منشے کے خلاف کرتا ہے. اور کبھی کبھی تو اللہ کا شکر ایسی جگہ بول دیتا ہے جہاں اللہ کا شکر بولنا گناہ ہے. آپ شادی میں گانے بازے والوں کو آڈر دے کے آئے, تو بجے آ جانا ہے تم لوگ, ٹائم ہو گیا نہیں آئے, بے چین بے چین, کبھی گھر کے اندر کبھی باہر, کیا ہوا, آئے کہ نہیں آئے, آئے کہ نہیں آئے, آئے کہ نہیں آئے, ٹائم زیادہ ہو تو چلا جا رہا ہے, ابھی آئے نہیں ہیں. بڑی بے قراری کے ساتھ میں گھومتے رہے, ادھر سے ادھر ناراضگی کا اظہار بھی کرتے رہے, ایک دم سامنے آ گئے, ٹائم ہو جا رہا تھا, نقل کبر کبر نماشت فوراً بولے گئے, اللہ کا شکر ہے آ گئے وہ لوگوں. ایک ایسی چیز جو گناہ کی ہے, ناسمجھی کی وجہ سے ایسی چیزوں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں, ایسی چیزوں کی نسبت بھی اتر کر دیتے. شعور بیدار رہنا بہت. ہمارے حضرت در صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور صوفی صاحب کے خلیفہ, ان کے رشتے داروں میں کسی کا نکاح تھا تو اس زمانے میں ذرا بیان بازا گانے وانے کے ناچنے جانے کا نظام رہتا تھا بہت. وہ تھا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی جو رشتے میں بڑے تھے ان سے, تجھے آنا ہے. میں نہیں آؤں گا, ایسا تھا کہ اس میں شریعت کے خلاف کام آؤں تو میں نہیں آتا. نہیں کچھ نہیں ہوتے, تجھے آنا ہے. نہیں بھائی ہوتی ہے وہ چیزیں, اصرار سے نہیں آتا ہوں. نہیں میں سب روک دیتا ہوں, کسی کو کرنے نہیں دیتا ہوں. بہت اصرار کرے تو چلے گئے. وہاں جا کے دیکھے تو وہ اپنا کام میں لگے ہوئے ہیں, بیان تاشا باجا والے. یہ غصے میں آ کے واپس ہونے لگے تو وہ صاحب جو دعوت دیے تھے وہ ڈنڈا لے کے ان لوگوں کے پیچھے بھاگے, ان کو بھگا دیے. بھگا کے آگے بولے کہ ان کو میں بھگا دیا ہوں, کوئی بھی نہیں ہے باؤ لگے کہ تمہارا سے ڈر کے بھاگے ہو لوگ. اس کا حکم تھوڑا ہی ہے شریعت میں کہ اپنے سے ڈراؤ کسی, اللہ سے ڈرانا چاہیے تھا آپ کو, تم تو اپنے سے ڈرا دیے. شعور بیدار رہنا نا آدمی. غلط قسم کا مال استعمال کرتا, مکان بنا دیتا, ہاضہ من فضل ربی بول کے لکھ دیتا, ناجائز مال ہے, سود کا رشوت کا پیسہ جمع کر لیا, شاندار مکان بنا لیا, اوپر لکھ دیا ہاضہ من فضل ربی. یہ تو ان کی شان کریمی ہے, شان غفاری ہے جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. زیادہ تر تو اللہ تعالیٰ درگزر ہی کر دیتے, ورنہ تو ہمارے حالات اس قدر خراب ہیں کہ کسی کا ہی بچنا مشکل ہے. تو یہ خوشگوار حالات میں اپنی پسند کی چیزیں ملنے کی حالت میں, اپنے موافق حالات کے رہنے کی صورت میں, یہ تین پہلو ساتھیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دینے کی نسبت ملنے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا, اس کا زبان سے اقرار بھی کرنا, اور اس کے استعمال میں دینے والے کے منشے کی رعایت. یہ تیسرے مسئلے میں خصوصیت کے ساتھ اکثریت فیل رہی تھی. جو حقیقی شکر ہے اس مسئلے میں اکثریت فیل رہی. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا عام طور پر غلط استعمال بہت ہوتا ہے. اسے پوچھو کون دیے تو بے تکلف بول دیتا اللہ تعالیٰ دیے وہ, لیکن جب اس کے استعمال کا نمبر آتا ہے تو دینے والے کے منشے کی رعایت بالکل نہیں کرتا. اب دوسری چیز, دوسرا جو حال ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں, وہ ہے مصیبت والے حالات, تکلیف دہ حالات, ناپسندیدہ حالات, انتہائی ناگوار احوال. زیادہ تر لوگ ایسی ہی چیزوں میں پریشان رہتے ہیں, بلکہ بقول بعض بزرگوں کے جو آتا ہے اپنے پریشان کن حالات ہی لا کے سناتا ہے, ان کو جو فکریں رہتی ہیں بیچاروں کو وہ خود ان کے لیے کافی بہت ہیں, لیکن جو بھی آتا سو آدمی آئے تو سو کے سو آ کے اپنے مشکل حالات ہی سناتے ہیں, پریشان کن حالات ہی سناتے ہیں. تو تو ایک بزرگ نے یوں فرمایا کہ سب آ کے پریشان کن حالات ہی سناتے ہیں, خوشخبری سنانے کوئی نہیں آتا, وہ اچھا حال سنانے کے واسطے کوئی نہیں آ رہا. زیادہ تر لوگ یہ طبیعت کے خلاف میں جو حالات پیش آتے ہیں اسے بہت الجھن کا وہ شکار رہتے ہیں. اس سلسلے میں چند ایک باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہماری طبیعت کے خلاف حالات پیش آتے ہیں وہ طبیعت کے تو خلاف ہیں لیکن ہماری تربیت کے خلاف نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھ. ہماری طبیعت کے تو خلاف ہے, ہماری تربیت کے خلاف نہیں ہوں. اس میں ہماری تربیت چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسے عام طور پر میں بعض بعض لوگوں کو بولتا ہوں ان سے غصہ بہت آتا ہے, بالکل بے قابو ہو جاتا ہوں. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے دیکھو, قرآن شریف میں جنت کی خوشخبری جن لوگوں کے واسطے دی گئی ہے ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. اب غصہ آیا ہی نہیں تو پیئیں گے کس کو؟ غصہ اگر نہیں آیا پیئیں گے کسے یا پھر؟ اور جو پرانے آنے والے ہیں ان کو غصہ پینا بولے سمجھ میں آتا نا. بالکل جو نئے لوگ ہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوں گا غصہ پینا بولے تو یہ شربت کی کون سی غذا میں پوچھیں گے. یہ بھی شربت ہی شہ مگر اس کی شربت نہیں بننا چاہیے جی, کڑوا قسم کا انتہائی سیال مادہ ہے سمجھ لیجیے آپ, تلخ گھونٹ ہے. غصے کو پینے کا مطلب کیا ہے؟ غصہ جب آئے تو غصہ کچھ تقاضا کرتا, کچھ بولوں, کچھ سناؤں, ماروں, پیٹوں, اٹھاؤں, پھینک دوں. جیسے بہت سارے لوگ ہیں سالن پسند نہیں آیا کٹورا اٹھا کے پھینک دے, برتن اٹھائے پھینک دی. برتن کی کوئی غلطی ہے اس میں, سالن کا کوئی قصور ہے اس میں جی. اور غصے میں تقاضا ہوتا ہے کسی چیز, زیادہ تر سب سے پہلے حرکت میں آنے والی جو چیز ہوتی ہے غصے میں وہ ہے زبان. سب سے پہلے حرکت میں آتی, اب وہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کو سخت سست سناؤں, تو آپ نہ سنائیں, زبان کو بند رکھ لیں, یہ ہے غصے کو پی لینا. مارنے کو جی چاہ رہا ہے آپ نہ مانیں, اپنا ہاتھ روک لیں, یہ ہے غصے کو پی جانا. پھینکنے کو جی چاہ رہا ہے آپ نہ پھینکیں, خاموش رہ جائیں, یہ ہے غصے کا بھی جانا. یعنی غصے کے تقاضے کو پورا نہیں کرنا ہی غصے کو بھی جانا ہے, اور یہ بہادروں کا کام ہے, بزدلوں کا کام نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بہادر وہ ہے جو غصے کو پی جائے, پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے. اسی لیے حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو سنا ہے کہ اپنے ڈیسک کے سامنے لکھ کے رکھ لیا تھا ایک شعر, کثرت ذکر قلت طبیاں, وقت ہے جان نفس کف لسان. مگر اس میں زیادہ تر جو لفظ ہیں الفاظ ہیں عربی کے الفاظ ہیں, البتہ ترکیب اس میں پوری اردو کی ہے سمجھ لیجیے آپ. ذکر اللہ کا کثرت سے کرنا, کثرت ذکر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا, قلت طبیاں کم سے کم بات کرنا, وقت ہے جان نفس کف لساں جب نفس پھڑک جائے زبان کو قابو میں رکھنا. یہ لکھ کے رکھ لیے تھے مستقل سامنے, ہمیشہ اس کے اوپر نظر رکھتی تھی یہ کام کرنے کا ہے, وہ بڑے بڑے لوگ. تو اب یہ جو غصہ آیا عام طور پر خوشگوار اپنی طبیعت کے موافق چیز پہ نہیں آتا نا, یا کوئی ایسا بھی ہے یہاں جس کی طبیعت کے موافق کوئی کام ہوا تو غصہ آ جاتا ہے؟ کوئی ایسا ایسا آہستہ بولتا ہوں کہ ہے جیسا ہے سمجھ آ رہا میرے. عام طور پر جو غصہ آتا ہے وہ اپنی طبیعت کے, اپنے مزاج کے, اپنی مرضی کے, اپنی خواہش کے خلاف کسی چیز کے ہونے پر آتا ہے. اب یہ جو غصہ آ گیا تو یہ طبیعت کے تو خلاف ہے, جو چیز پیش آئی وہ طبیعت کے خلاف ہے, مگر غصے کو پینے کی صفت پیدا کرنا ہے نا, تو اس وجہ سے تربیت کے خلاف تو نہیں ہے. یہ جو چیز پیش آئی یہ طبیعت کے تو خلاف ہے لیکن تربیت کے خلاف نہیں. اس واسطے اپنے جتنے سالکین ہیں نا وہ ناگوار حالات کو سب کو اسی سینس میں لینا کہ کوئی صفت میرے اندر پیدا کرنے کے واسطے پروردگار عالم ایسے حالات لا رہے ہیں, میری تربیت کے لیے ہے یہ, مثال کے طور پر کسی نے اپنے ساتھ میں کوئی نارے ناروا سلوک کیا، نامناسب رویہ اختیار کیا، ارے میں کسی کے نہ نام میں جاتا نہ نشان میں جاتا، میرے ساتھ میں ایسا کہیں کو کرا ہوں گا، بول کے بولتے کہیں کو کرا ہوں گا، طبیعت کے ناگوار ہوا، آپ کو ناپسند ہوا، ایک علیحدہ چیز ہے، ایک طبیعی اثر ہے وہ. لیکن اپن جس چیز جس سینس میں لینا ہے اس چیز کو، وہ یہ کہ میرے اندر میرے پروردگار عفو درگزر اور معاف کر دینے کی بڑی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسی حالت پیش ہی نہ آئے تو میرے اندر عفو درگزر کا مزاج کیسے بنے گا، وہ صفت کیسے پیدا ہو؟ ایسے ہی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، ارے کئی گواہی ہوں گی، میں کیا تبھی قصور کرا ہوں گا، ایسا بولتے عام لوگ. کیا نہیں کرے قصور وہ پوچھنے کا ہے، کیا کرا ہوں گا پوچھنے کا ہے اس نے. اس بات سے کہ سردابا قصوروں کا کبا ہی ہے اپن سے. ہندوستان کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، جگہ جگہ مسلمانوں کو مار پیٹ، جگہ جگہ دنگا فساد، جی شرنگیزی، یہ سب کچھ چل رہا تھا. تو آخر ہم لوگوں میں کیا تبھی کیا قصور ہوا، کیا گناہ ہوا ہم لوگوں سے جو ایسے حالات پیش آ رہے ہیں؟ بلکہ ایک صاحب ہو رہے تھے، میں بولا کیا خرابی ہوں گی ہمارے یہاں مرغے بولے تو بولا کہ بھائی کیا خوبی ہے پہلے وہ بتاؤ میرے، اس کے بعد میں کیا خرابی ہے وضاحت کریں گے، اس خرابی ہے نہیں ہے بتائیں گے، پہلے خوبی کیا ہے وہ بتاؤ. نہیں سر نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کوئی سمجھ کسی کے ذہن میں آتا ہوں گا سر. نماز میں کتنی خرابی ہے وہ دیکھو، دھیان رہتا نماز میں، اللہ کا دھیان کہاں کے چلے جاتے جی، اللہ کی یاد کم غیر اللہ کی یاد زیادہ رہتی نا. نماز کہہ کے واسطے ہے اللہ کی یاد کے واسطے، اقیم الصلاۃ بذکری، نماز میری یاد کے واسطے قائم کرو. ان کے قرآن شریف کس کی یاد میں رہتے ہیں اپن؟ تجارت والا تجارت کی یاد میں، زراعت والا زراعت کی یاد میں، کھیل کھیل کی یاد میں. وہ بچپنے میں ہم لوگ ابھی کھیل لے کے جا کے کبھی جیتتے تھے کبھی ہارتے تھے، کبھی جیت کے جا کے نماز میں کھڑے رہتے تو بھی وہی خیال رہتا تھا کہ ایسا کرے تو اچھا ہوا، ویسا کرے تو اچھا ہوا، کامیاب ہو گئے، جیت گئے، یہ ہوا وہ ہوا. اور زیادہ قلق اس وقت میں رہتا تھا جب ہار کے جاتے تھے، ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا تھا، ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا تھا. مگر اس وقت میں سمجھ میں نہیں آیا، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس قسم کے ادھر ادھر کی جو مصروفیت رہتی نا، کر رہے سو ایک اچھے کام کو بھی خراب کرنے کے واسطے رہتی. اب نہ جیت میں بدلتا وہ کھیل، نہ ہار میں بدلتا. جس کو جیتنا تھا جیت گیا، جس کو ہارنا تھا ہار گیا. مگر حالت نماز میں دونوں وہی خیالات میں ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مل کے یہ بیاں ہار رہے ہیں، اس واسطے کہ اپنا عمل خراب کر لے رہے. تو حالات آدمی کے اوپر جو ناگوار پیش آتے ہیں اس کو کس سینس میں لیں گے بھائی؟ اس سینس میں لینا چاہیے کہ یہ میری تربیت کے لیے اعلیٰ صفات میرے اندر پیدا کرانا مقصود ہے. اب مصیبت آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، میری کہے کو آئی، کیا کہنا چاہیے کہ صبر اور برداشت کا مادہ پیدا کرنے اور اس صفت میں پختگی لانے کے واسطے ایسے حالات ہے. اگر یہ حالات پیش نہ آئے تو یہ صفات پیدا کیسے ہوں؟ اسی واسطے کبھی کبھی خیال آتا ہے، مولوی لوگ بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی مواخذہ واخذہ کر لیں، لیکن ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب مکہ المکرمہ کی زندگی میں حضرات صحابہ کرام کو جتنے حالات سے گزارا گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صفات عالیہ سے متصف بنانے کا ایک مرحلہ تھا تربیت کا ان کے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو اب اس کے بعد میں دشمن کا مقابلہ کرنے اور ان سے پنج آزمائی کا کوئی حکم اترا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. لیکن اس موقع پر اب یہ جو مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں خلوص، للہیت، نیت کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا جوئی کا ایسا عظیم الشان ان لوگوں کے اندر ولولہ تھا کہ مشہور ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پچھاڑا اور اس کو ختم ہی کرنا چاہتے تھے کہ اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ اب میں مر ہی رہا ہوں، چلو کم از کم آخری وقت میں جو مجھ سے ہو سکتا ہے دشمن کے مقابلے میں اظہار نفرت کے لیے کر ڈالو، اس نیت سے اس نے تھوک دیا ہوگا تو وہ سینے سے اتر کے آ گئے. دشمن کو پورے قابو میں لے لینے کے بعد میں تھوک دیتے ہی نیچے اتر گئے, چھوڑ دیا اس کو. حالانکہ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت میں انتقام میں اس سے کہیں زیادہ سختی کرنی چاہیے تھی جو اس وقت میں وہ اس کے ساتھ میں کرنے والے تھے, لیکن وہ اتر گئے. کسی نے پوچھا کہ صاحب کہہ کے اتر گئے, یا اسی نے پوچھا کہ کہہ کے اترے, تو کہا کہ میرا یہ تمہارے ساتھ میں جو معاملہ چل رہا تھا یہ پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھا, لیکن جب آپ تھوک دیے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نفسانیت, میرے نفس کا جذبہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں شامل ہو جائے اور میرا یہ عمل خالص اللہ کے لیے نہ رہے. ایسے عظیم الشان اخلاص کے پے کرتے وہ لوگ, تو تربیت کا ایک مرحلہ تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس سے ان کو گزارا گیا, اور جو صفات ان میں پیدا کرنے مقصود تھی ان حالات کے آنے اور ان کے برداشت کرنے کی وجہ سے وہ صفات ان کے اندر گویا ایک مقام بنا لی تھی اور گھر کر گئی تھی. اس واسطے جتنے ناگوار حالات پیش آتے ہیں اس میں ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ میری طبیعت کے تو خلاف ہے لیکن میری تربیت کے خلاف نہیں. انشاءاللہ مسئلہ بہت ہلکا ہو جائے گا, سہنا شاید آسان ہو جائے, اور اس حالت میں اللہ کا جو منشا ہے شاید اس کا پورا کرنا سہل ہو جائے. ایک بزرگ کی بیوی احترام سے بات نہیں کرتی تھی اپنے شوہر کے شان میں, نامناسب جملے استعمال کر لیتی تھی. وہ ایک مرید کسی کام سے گیا تو پوچھا کہاں ہے حضرت, قبلہ کدھر ہیں, کیا حضرت حضرت لے کے بیٹھے تم لوگ. اس کو بہت ناگوار ہوا, بہت تعلق رہتا ہے یہ کیا کہتے ہیں اصلاحی تعلق جن لوگوں کا ہوتا ہے اپنے شیوخ سے, ان لوگوں کا بہت گہرا تعلق رہتا اور یہ تربیت کے لیے ضروری بھی رہتا ہے. وہ برداشت نہیں ہوا, ان کو وہاں جا کے حضرت سے بولے کہ حضرت گھر کو جیسا گیا تھا تو ایسا بولے, میں بہت گرانی ہوئی طبیعت کو بہت ناگوار ہوا. کہنے لگے کہ ارے بابا سب کے سب حضرت حضرت ہی بولیں گے, تو یہ تو ون کیا کہتے ہیں کیا بولتے ہیں ون وے ہو جائے گا نا. ایسی صورت میں میرا اعتدال بھی رہنا مشکل ہو جائے گا, اس واسطے میرا توازن قائم رکھنے کے واسطے اللہ میں ایسا رکھے ہوئے کوئی ایسا بھی تو رہنا. اسی لیے ہمارے پاس بڑے لوگ جو ہے اپنے اساتذہ کرام کے گھروں میں جاتے تھے اور ان کے گھر میں بچوں کی طرح رہتے تھے. کھانا لایا, سالن آنے سے پہلے کھانا ختم, کھانا سالن آیا, کھانا آنے سے پہلے سالن ختم. فوراً گھر والے بولتے تھے دیکھو فلاں آیا اسی نے ایسا کیا ہوگا. جی ارے تو فلاں ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو وہی ہے نا. وہ جملے سننے کے واسطے جاتے تھے, اس واسطے کہ باہر ان کے حضرت آپ فلاں محترم قابل صد اکرام قابل صد احترام بولنے والے صدیوں ہیں, سینکڑوں ہیں. وہ جملے سننے کے واسطے جاتے تھے کہ ہم وہ جملے سننے جاتے تھے کہ جو بالکل چھوٹے بچوں کی طرح مخاطب کرنے والے جو ہمارے بڑے ہوتے تھے, تاکہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے کہ نہیں ہم بڑے نہیں ہیں ہم چھوٹے ہیں. تو جو حالات اپنے اوپر آتے ہیں وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں, تربیت کے خلاف نہیں ہوتے. ایک مضمون ذہن میں رکھنا, اور یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صاحب یہ دنیا میں شریعت کے خلاف مناظر اللہ میاں رکھیج کئی کو ہوں گے بول کے آتا تھا. ایسی چیزاں رہنا ہی نہیں تھا کہ جس کے دیکھنے سے بدنگاہی ہوتی اور اس کا جرم ہوتا, ایسی آوازیں ہی نہ ہوتی جس کا سننا ناجائز ہوتا, ایسی چیزیں ہی نہ ہوتی جس کا کھانا ناجائز نہ ہوتا, نہ جن کا کھانا ناجائز ہے, ایسی چیزیں ہی نہ ہوتی جن کا پینا ناجائز ہے. اگر ایسا ہوتا تو امتحان کا کیا ہوتا, اگر ایسا ہوتا تو امتحان کس چیز کا ہوتا تھا. یہ تو ہمارے ایمان میں پختگی کے لیے, اعمال صالحہ میں جماؤ کے لیے, اور اپنے اختیار کے صحیح استعمال کے موقع کے فراہم کرنے کے لیے یہ حالات آتے ہیں. جیسے بزرگوں نے بتایا کہ صاحب آپ نے نگاہ نیچے کر لی, اگر نامحرم سامنے آ گئی تو ایسی صورت میں ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی. اب وہ سامنے ہی نہ آئے اور آپ نے نگاہ نیچے نہ کی تو ایسی صورت میں یہ فضیلت کہاں سے ملے. یہ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں, ناگوار حالات یاد رہیں گے نا, تکرار سے اس لیے بول رہا ہوں, یہ تقریر نہیں ہے سبق ہے اصلاحی لائن کا. اور یہ ایسے احوال میں سے ہے کہ جن احوال کے اجتماعی طور پر سنا دینے کے بعد میں انفرادی طور پر زیادہ سننے کا کی ضرورت باقی نہیں رہی، ورنہ ہر ایک آگے اپنے اپنے حالات سنا کے علیحدہ طور پر ہر آدمی کے لیے پھر الگ الگ تقریر کرتے رہنی پڑتی۔ دوسری جو چیز آپ کو پیش نظر رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز اچھی نہیں ہے، وہ مجھے زیادہ معلوم ہے کہ میرے اوپر حالات لانے والے کو معلوم ہے؟ ایک ہوتا ہے ہمارا علم، ہماری سمجھ، ہماری فکر، ہماری سوچ، کہ ہم ایک چیز کو اچھی سمجھتے ہیں اس واسطے مانگتے ہیں، ایک چیز کو اچھی نہیں سمجھتے اس واسطے اس سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کو حقیقت حال کا تو پتہ نہیں ہے نا۔ ایک صاحب کی ٹرین مس ہو گئی، چھوٹ گئی، بہت افسوس کر لیے، ارے بڑی مشکل سے وہ ریزرویشن کرایا تھا، یہ کرا تھا، وہ کرا تھا، لیکن عین وقت پہ تھوڑی سی ایسی تاخیر ہو گئی، میرے پہنچنے تک چلے گئے، وہ افسوس کر رہے۔ گھنٹے دو گھنٹے کے بعد معلوم ہوا کسی جگہ جو ہے وہ انجن پٹریوں سے اتر گیا، اور کئی بوگیاں لڑک گئی، کتنے ہی لوگ پہنچ گئے۔ ٹرین تو وہاں نہیں پہنچی جہاں پہنچنے کے لیے نکلی تھی، لیکن بہت سارے لوگ اپنی حقیقی منزل کو پہنچ گئے۔ تو جن صاحب کو نہیں ملی ٹرین، اچھا ہی ہوا، اچھا ہوا کہ مس ہو گئی، اچھا ہوا کہ نہیں مل سکی۔ اب تک اس کے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ مجھے مل جاتی تو اچھا ہو۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے بالکل ایک آدھ بس چلتی تھی، پھر گھنٹوں کے بعد میں کوئی دوسری بس آتی تھی، سواریوں کی زیادہ سہولتیں رہی تھیں، اور بس کئی گھنٹوں کے بعد میں آئی تو کھچا کھچ بھری بھی رہتی تھی، نہ ٹھہرنے کو جگہ، نہ پاؤں رکھنے کو جگہ، ایسی صورتحال رہتی تھی۔ ایک جگہ انتظار کرے، کافی دیر کے بعد میں ایک بس آئی، مریدہ مل کے بولے حضرت بس آئی، چلو کیسے بھی، بہت دیر کے بعد انتظار کے بعد میں آئی، دیکھا کہ اس میں دل دھرنے کو جگہ ہی نہیں ہے، چلے گئی۔ ارے بھائی اتنے دیر کے بعد میں آئی، پھر وہ بھی نہیں مل سکی، بول کے مریدہ بولے، تو حضرت بولے جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو بس آئی تھی کئی گھنٹے پہلے آنے کی تھی، دیر ہونے کی وجہ سے آئی، تو پبلک پوری اس میں بھر گئی تھی، حتیٰ کہ دوسری بس آنے کا ٹائم آ گیا۔ اور چلے جانے کے بعد میں دوسری بس آئی، تو چونکہ پیچھے ہی آ رہی وہ، سامنے کی بس میں پورے پیسنجر بھر گئے، پیچھے کی بس خالی آئی، بالکل پورے اطمینان سے اس میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میں بات بری نہ بولے، ارے حضرت بولے تو صحیح بولے جی، اچھا جو ہوا جو کچھ ہوا سو، بول کے اطمینان سے بیٹھ کے جانے کی سہولت تو مل گئی اس میں آرام کے ساتھ میں، تو حضرت بولے بعد میں بولنے کا نہیں رہتا، پہلے بولنے کا رہتا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہمارے علم میں کیا ہے۔ اس واسطے میرے اوپر جو ناگوار حالات آ رہے ہیں میرے اپنے خیال میں وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں میرے لیے وہی حال اچھا ہو۔ کتنی آسانی ہو جاتی بھائی اس قسم کے مسائل میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، ناگواری کے حالات میں آدمی کا قابو میں رہنا آسان ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے، اور تربیت میں بہت ساری اپنے اندر اعلیٰ ترین صفات کو پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ پہلو ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ میرے لیے کون سا حال اچھا ہے مجھے کیا معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اس واسطے اس وقت میں ہم کو یہی سوچنا چاہیے الخیر فی ما وقع، جو پیش آ گیا بس اسی کے اندر خیر ہے میرے لیے۔ اور ایک تیسرا پہلو بھی، لیکن اب تیسرا پہلو پیش کرنے کا وقت باقی نہیں رہا ہے۔ اگر یاد رہا 15 دن کے بعد والے جمعرات میں اگر آپ یاد دلائیں گے تو انشاءاللہ تیسرا پہلو رکھا جائے گا۔ اس موقع پر اتنا مذاکرہ کافی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم انا نسألك سعادة الدارين ونسألك ربنا حسن الخاتمة اللهم اجعلنا نورا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين الحمد لله.